نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. آج اس کتاب کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن کتاب کا اصل مقصد ہدایت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک پورا لیسن پلان موجود ہے ڈے ٹو ڈے لائف کا، زندگی گزارنے کا، خوشیاں منانے کا، موت کے آداب، جینے مرنے کی باتوں کو قرآن میں اتنا کھولا گیا کہ شاید اتنا عبادات کی بات نہیں کی گئی. اگر ہم صرف نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ دیکھیں تو پورے قرآن پاک میں سے ایک چھوٹا سا بکلٹ کافی ہے، چند صفوں پر محیط، جس میں آپ کو یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ باقی پورے کا پورا قرآن معاملات، زندگی گزارنا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سب سے بڑی آیت قرآن پاک کی قرض کے موضوع پہ. حیرت کی بات ہے نا، قرض لو، دو، کیسے لو، کیا ریکٹ، وہ سب سے بڑی آیت ہے اور انشاءاللہ ہمارے اس خلاصے میں آئے گی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس قرآن کو سمجھے بغیر زندگیاں بسر کرتے ہیں، کیا ان کی کیفیت اس ڈرائیور کی نہیں ہے جس نے ابھی ٹیسٹ بھی پاس نہیں کیا، جس نے تھیوری کا ٹیسٹ نہیں پاس کیا، صرف مشین چلانی آ گئی اور وہ گاڑی لے کے ہائی وے پہ چلا گیا. اسی لیے تو آج انسانیت پریشان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے دکھوں کا پورا علاج، ہر مرض کی دوا اس قرآن میں رکھی تھی. تو آئیے اللہ ہی سے مدد مانگتے ہوئے اس ٹارگٹ کو شروع کرتے ہیں. ہم شروع کریں گے سورۃ الفاتحہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تین راستوں کا تذکرہ کیا. ہم سب اس دنیا کے سفر میں ہیں. آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ ہم ایک ہائی وے پہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. منزل پہ پہنچنے کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن ہر ایک پہنچ نہیں پاتا. تین گروہ جن کا تذکرہ اس صورت میں ہمیں ملتا ہے. سب سے پہلے جن پر اللہ کا غضب ہوا. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن تک اللہ کا پیغام پہنچ جاتا ہے؟ نبی آتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں مانتے، قدر ہی نہیں کرتے. نبیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری آزاد زندگی کے اندر رکاوٹ ڈالنے والے. آگے قوم نوح سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کی قوموں پر اس طرح کے کئی عذاب آئے. ہم اس کی تفصیلات پورے قرآن پاک میں پڑھتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھٹک گئے، جن کے پاس علم آتا ہے لیکن علم کے باوجود غلط راستوں پہ چل پڑتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو علم کو پانے سے بظاہر اپنے آپ کو دور ہی رکھتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دو، پڑھ لیا تو سننا پڑے گا، سن لیا تو ماننا پڑے گا، مان لیا تو عمل کرنا پڑے گا، نہ سنو اور نہ عمل کرو، کل قیامت کے دن اللہ کو ہنس کے دکھا دیں گے کہ اللہ پڑھا ہی نہیں، وقت ہی نہیں ملا، موقع ہی نہیں ملا. یہ کون ہے؟ الضالین. اگر ایک انسان اس خوف سے قرآن کا سفر شروع نہیں کر پاتا کہ شروع کر لیا تو عمل کرنا پڑے گا، پھر عمل نہ کریں گے تو پکڑ زیادہ ہے، تو ٹھیک ہے وہ مغضوب ہونے سے اپنی سمجھ میں بچ بھی گیا، لیکن ضالین کا راستہ اس نے پکڑ لیا. کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لا علمی کی وجہ سے بھٹک رہے ہوتے ہیں. یہ انجان لوگ ہیں، کھول دیں، یہ انجان لوگ ہیں، یہ آخرت سے غافل لوگ اپنی دنیا میں مست لوگ ضالین ہیں. ان کی مثالیں قرآن پاک میں ہمیں نصارہ کی صورت میں ملتی ہیں. اور آج امت مسلمہ کا ہر وہ شخص جس نے آج اپنا دین خواہش کا دین بنا رکھا ہے، جو اس قرآن سے اتنا ڈرتا ہے کہ کہیں میری خواہشوں پہ پابندی نہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غضب نہ جن پر غضب ہوا، اس میں تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حکم پر عمل نہ کیا اور عمل کرنے سے اپنے آپ کو دور کیا، کچھ نے نیت ہی نہ کی عمل کرنے کی اور کچھ نے اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے کام کیے. لیکن جو لوگ لا علم رہ کے جو بھٹک گئے، یہ آخرت سے غافل اپنی دنیا میں مست لوگ ہیں. یاد رکھیے گا، شیطان ایک بہت بڑا دھوکہ لوگوں کو یہ دیتا ہے کہ دیکھو تم اس دنیا کے لیے پہلے اپنے سارے کام پورے کر لو، پھر انشاءاللہ دیکھنا تم بہت بڑے عالم بنو گے، بس سارے کام پورے کر لو پھر دیکھنا علم کو وقت دیں گے۔ میں خود سے بھی یہی سوال اکثر کرتی ہوں۔ کل میرا درس تھا، کہیں بات جو ہوئی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہماری نظر میں اس وقت تعلیم کا کون سا سٹینڈرڈ اعلیٰ ہے، کیا میٹرک کی کوئی وقت ہے؟ کہنے لگے نہیں، ایف اے پاس اٹس اوکے، بی اے ٹھیک ہے، ایم اے کے بعد ماسٹر سن کے ذرا تھوڑی سی رونت آتی ہے۔ میں نے کہا آپ سب سے نیچے آ جائیے، آپ جتنی ساتھی سن رہی ہیں میرے گمان کے مطابق سب نے کم از کم میٹرک تو کیا ہے۔ کتنے سال لگے؟ 10 اور پلس 2 سال پریپ اور کے جی نرسری، تقریباً 12-13 سال میں ایک بچہ میٹرک کرتا ہے، کوئی ویلیو ہے؟ میٹرک پاس کو اگر آگے کچھ نہ کرے تو جاب بھی نہیں کوئی دیتا۔ اب آپ 11 سال جس چیز کے لیے لگا چکے اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا اگر آپ آگے نہیں پڑھتے، اس کی ویلیو تبھی ہے جب آپ آگے پڑھتے ہیں، بس وہ سیڑھیاں ہیں۔ 13 سال لگا کے بھی دنیا کا کچھ نہ ملا۔ دوسری مثال لے لیتے، ہم سب یہاں آتے ہیں، جب سب سے پہلا کوئسچن سب کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ زبان سیکھنی شروع کی، چلیے کوئی ہم میں سے ساتھی آگے ادھر 2 سال لگا کے انہوں نے نوش کا کورس کیا، بالکل نئی زبان، جس کو اردو نہیں آتی صحیح طرح، جس کو انگلش کا نام نہیں پتا، اس کے لیے نوش سیکھنا بہت مشکل ہے۔ لوگ لگاتے ہیں، صبح اٹھ کے جاتے ہیں، ہفتے میں 4 یا 5 دن، دن کے شاید 5-6 گھنٹے، اور تقریباً 2 سال۔ کسی ساتھی سے پوچھا کہ 2 سال میں آپ نے کتنا سیکھا، کہتی بس گزارا کر لیتی ہوں، بس سمجھ جاتی ہوں۔ مان لیا، ٹھیک ہے، ضرورت ہے ہماری رہنے کی، کوئی اس سے مفر نہیں، کوئی انکار نہیں کرتا، اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ 2 سال لگا کے ہم نے نوش سیکھی اور ایک دم ہمارا ویزا بدل گیا، ہمارا یہاں سے جانے کا ارادہ ہو گیا، ہمیں اپنے ملک میں واپس بلا لیا گیا، آپ واپس چلے گئے، وہ 2 سال کہاں گئے؟ کیا اس نوش کی ویلیو صرف یہاں سے ایک سرحد پار کرتے سویڈن میں ہے؟ یورپ میں چلے جائیں، آپ کسی دوسرے ملک میں موو ہوئیں، اس نوش کو تو صرف ناروے والے ہی جانیں گے، لیکن 2 سال لگائیں۔ اب آئیے ذرا اس چیز کو لے کر کہ وہ کتاب، وہ زبان، وہ دین جو ساری دنیا میں ویلڈ ہے، نمبر ایک انٹرنیشنل ہے۔ آج دنیا میں کتنا یہ چلتا ہے کہ یہ انٹرنیشنلی چلیں گے، یہ کارڈ لے لیں پوری دنیا میں جہاں جائیں گھما دیں، یہ اکاؤنٹ لے لیں پوری دنیا میں اس کو ایکسس کر لیں گے، ڈالر پوری دنیا میں چلتا ہے۔ یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب، یہ پوری دنیا تو چھوڑیے، اس دنیا کے بعد اگلی دنیا میں بھی ویلڈ ہے۔ ہماری ساری چیک بکس، ہمارے سارے کریڈٹ کارڈ قبر سے باہر تک ویلڈ ہے، ہر سال ہم اس کو اپ گریڈ کراتے بھی رہیں گے نا، آج سانس بند، قبر میں کوئی ان میں سے نہیں چلے گا۔ یہ کتاب جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، یہ ہر جگہ چلے گی۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پر جن پر اللہ کا انعام ہوا، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، جو نبیوں میں سے تھے، جو رسولوں میں سے تھے، شہیدوں میں سے تھے، شہداء میں سے تھے، ان لوگوں کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے ہدایت سے، آپ نوٹ کیجئے گا سورۃ الفاتحہ کا مین تھیم ہدایت، ہدایت پانے والے، ہدایت سے دور رہنے والے، ہدایت پا کے کھونے والے۔ دعائیں مانگتے دن میں 17 بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا، اللہ گائیڈ کر، اللہ ہدایت دے۔ اللہ کہتے واقعی، آر یو سیریس؟ سوچے، چلو بسم اللہ کرو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب۔ جب لفظ ہدایت آتا ہے نا تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی دینی میٹر ہے، حالانکہ ہدایت کے 2 درجے ہوتے ہیں، ایک دنیا کے معاملات کی ہدایت اور ایک آخرت کی ہدایت۔ آخرت کی ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے پہلے دنیا کے معاملے ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ہمیں صرف اللہ کا بندہ بننا نہیں سکھاتا، ہمیں ایک اچھی بیوی بننا سکھاتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ کے حکموں کو دیکھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بناتے ہوئے، انسان پہلے اپنے دنیا کے معاملے ٹھیک کرتا ہے۔ وہ ایک اچھی بیٹی بنتا ہے، وہ ایک اچھی بہن، باپ، شوہر، یہ دنیا کے روپ ہدایت کا پہلا درجہ ہے۔ کیسی اولاد بنو، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پھر لمٹس پتہ چلتی ہیں۔ ہم آج لمٹس کا فرق نہیں کر پاتے، ہم فرائض چھوڑ دیتے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، نام بعض دفعہ ہم اس میں رشتہ داری کا رکھتے ہیں یا خاندان کا رکھتے ہیں۔ یہ کتاب بندے کو اپنی زندگی بسر کرنا سکھاتی ہے۔ میں آج کے دور میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں تو وہ بالکل ٹوٹلی ایگزاسٹڈ ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، صبح سے اٹھ کے رات تک مشین کی طرح وہ کام کرتے ہیں، ادھر ادھر، اس کو نہیں دیکھا، دیکھا جائے تو نہیں ملتا، تو ان کو اپنے لیے کام نہیں ملتا، ان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کا پلان نہیں ہوتا، ہے موقع ہی نہیں ملتا، ابھی اس کو دیکھ اس کو دیکھ، اس کے بعد تھک کتنا گئے، اپنے حقوق پہ چھوڑتے رہتے ہیں، نیند اپنی قربان کی، آرائش اپنی قربان کی، مشین بن کے چلتے ہیں۔ یہ قرآن بندے کو پہلے سب سے اپنے لیے جینا سکھاتا ہے، اور جس چیز کی انسان کو خود سب سے ضرورت ہے وہ ذہنی سکون ہے، اطمینان قلب۔ دیکھیے کہ نیند آرام دہ گدوں پہ نہیں آتی، آپ قیمتی گدے رکھ لیں، قیمتی تکیے لے لیں، آپ کے بیڈ کے اوپر سونے کی تاروں کا کام کیا ہو، نیند کب آئے گی؟ جب آپ کا اندر مطمئن ہوگا۔ ہم سب کے اندر کی عرض ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے جانا ہے، تین سوال ہر بندہ خود سے پوچھتا ہے، میں کہاں سے آیا، میں کیوں آیا، اور میں نے کدھر جانا ہے۔ یہ کتاب انہی تینوں کی خبر دیتی ہے کہ لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو پھر کیا کرو، تقوی اختیار کرو۔ کون ہوتے ہیں متقی؟ آیت نمبر 3 سے 4 میں ہمیں متقیوں کی صفات ملتی ہیں۔ نمبر 1، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو وہ رزق دیے گئے، ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انجام کیا ہے؟ اولئک ہم المفلحون، ہمیشہ کی فلاح۔ آپ کو پتہ ہے فلاح کیا ہوتی ہے؟ ڈکشنری میں سب سے زیادہ اسٹرانگ لفظ ہے وہ فلاح ہے، فلاح۔ اسی کے اندر فوز کا لفظ ہے، فائزہ، فوزیہ، کامیاب کو کہتے ہیں۔ ہم الفائزون کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے، کامیابی کا لفظ بھی آ سکتا ہے، لیکن فلاح کہتے ہیں عربی زبان میں مکمل کامیابی کو، ادھوری اور جزوی نہیں۔ دنیا میں ہوتے ہیں، ہم ایک جگہ خوش ہیں تو دوسری جگہ ناکام۔ مثال ہے، ایک کامیاب کرکٹر بن گیا تو باقی سارے معاملوں میں ناکام، ایک ڈاکٹر بن گیا تو اس کو ہو سکتا ہے کہ ایک بجلی کا ٹانکا بھی نہ لگانا آتا۔ لیکن متقی کون ہے؟ جو اس دنیا میں بھی کامیاب۔ اصل دنیا زندگی جو ہے نا، وہ تقویٰ والوں کی ہے۔ میں ایک بک آج کل پڑھ رہی ہوں، بہت ہی انجوائے کرتی ہوں اس کو پڑھتے ہوئے، امام ابن قیم کی ایک کتاب ہے کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں جینے والوں کا دل کیسا ہوتا ہے۔ اپنے استاد امام ابن تیمیہ کی کہانی لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا، تو وہ جیل کے دنوں میں جو باتیں لکھتے ہیں اس میں سے ایک بات کیا ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں نے تو سمجھا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا، ان کو کیا پتا کہ میرے دل، میری جنت تو میرے دل کے اندر ہے، جو میرے پر احسان انہوں نے اس جیل میں ڈال کے کیے وہ تو پہلے بھی نہیں تھا، اب مجھے زیادہ مزہ آتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا، اب تو میں اور زیادہ اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہوں۔ یقین کریں، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ متقی کی زندگی میں کوئی پمپ اینڈ شو نہ بھی ہو، اس کا دل بڑا خوش ہے، باہر والے اس سے خوش ہوں نہ ہوں، اس کے گھر والے یا اس کا گھر والا یا اس کی گھر والی اس سے بہت خوش ہوتی ہے۔ اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں نا، دنیا دار انسان دوسروں کو بہت خوش رکھتا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، فلاں صاحب، فلاں صاحبہ، لیکن گھر والوں میں اٹ پٹک ہوتا ہے، شکوے شکوے ہیں ہر وقت، ماں کو بچوں سے، بچوں کو ماں سے، بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی سے۔ آپ تقویٰ کی حدوں کو ڈیفائن کر کے دیکھ لیں، آپ فیل کریں گے کہ باہر والوں سے زیادہ آپ کے گھر والے آپ سے خوش ہوں گے، اور آپ خود اپنے آپ سے خوش ہوں گے۔ تقویٰ کی بنیاد پہ جو نہیں بسر کرتے، تو دوسرا گروہ آیت نمبر 8 سے 20 میں ہمیں ملتا ہے، اس کو قرآن پاک میں منافق کہا گیا۔ ان کی جو سمٹمز ہمیں ان آیتوں سے دکھتی ہیں، نمبر 1، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسری بات، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ کس کا مرض ہے؟ دنیا کی محبت، نفاق، کفر، شک کا مرض ہے۔ ان کو شک یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے کچھ لے نہ لے، شاید اللہ کے پاس، اللہ کے لیے زندگی لگائیں گے تو شاید اللہ ہمارا سب کچھ لے گا۔ پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو دے آر سو اسٹوپڈ۔ آج کے دور میں اسٹوپڈ نہیں، ویسے لوگ کہتے ہیں، کیونکہ ڈیسنسی کا دور ہے نا، لوگ بہت ڈیسنٹ باتیں کرتے ہیں۔ آج کل وہ کہتے ہیں نہیں، یہ فنیٹک ہے، ایکسٹریمسٹ ہیں. اتنا نہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا لو, دین کو ٹھنڈا ٹھنڈا لو, دنیا بھی رکھو دین بھی رکھو. ایک چھوٹی بچی 15-16 سال کی تھی, کلاس میں بیٹھی تھی, تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کوئی بات ہوئی ایسے ہی. میں نے کہا آپ کلاس میں آتی ہیں, آپ کو کیسا لگتا ہے, کچھ اس طرح کی بات چل رہی تھی. بہرحال تو اس کے منہ سے میں نے یہ جملہ سنا, جس کو صحیح اردو میں نہیں بولنے آتی, جو اپنی زبان میں کہہ رہی تھی کہ دین کے ساتھ دنیا بھی رکھنی ہے. کچھ اس طرح کی دین اور دنیا کس نے بات کی. ہمارے یہاں عموماً دیکھیے کہ یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ کسی کی لمبی داڑھی, کسی کا نقاب حجاب, کسی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر, بس یہ چیز جو ہے اس کے تقویٰ کی علامت ہے. اور انہی چیزوں کو سمبل کرتے کرتے ہم بعض دفعہ رشتے بھی کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے ہم نے تو نیک سمجھا تھا, بات تو کچھ اور نکلی. یہ پہچان باہر کی ہے, اندر کی فرق ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ گلاس ہے نا, میں اس گلاس کو باہر سے پکڑوں گی تو مجھے یہ ٹھنڈا لگے گا کیونکہ اس میں ٹھنڈک ہے, میں اس کو پکڑوں گی تو یہ گرم لگے گا. اندر کی گرمی یا اندر کی ٹھنڈک باہر دکھتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اندر تقویٰ اور آپ کے باہر تقویٰ کی علامتیں نہ ہوں. یہ بہت بڑا دھوکہ شیطان کا دلوں کو دیتا ہے, کہتا ہے ظاہر سے کیا ہوتا ہے, تمہیں کیا پتا میں اندر سے کتنی نیک ہوں. اور کسی کے حال حلیے کو چھوڑو, دیکھے ہم نے مولوی نہیں, نہ کسی کے حال حلیے کو دیکھ کے آپ اس کے مولوی کا اندازہ لگا سکتے ہیں, اور نہ کسی فاسق کے باہر کے حال حلیے کو دیکھ کے اس کے مومن ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں, شاید آپ کو فائدہ ہو جائے اس سے. آپ دیکھیے کہ کسی کو بخار ہے, ہاتھ کو منہ گرم ہوتا ہے, سرخ ہوتا ہے, نبض تیز چلتی ہے, سر میں درد ہوتی ہے. اندر بخار ہے, باہر کیوں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ اس کا اثر ہے. پتیلی کے اندر جو پکتا ہے اس کی بھاپ باہر نکلتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہو, وہ اللہ کے لیے جیے, اس کو یاد ہے اپنی موت, اور اس کے باہر حال حلیے, اس کی ظاہر بات سے کچھ بھی نہیں. یہ تو چیزیں انتہائی معمولی لگتی ہیں. اس کے بعد یہ چند گز کپڑے اور یہ چند عمل اور چند نمازیں, وہ تو کچھ بھی نہیں لگتی. بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے وہ کر دے جو اللہ تعالیٰ مجھے چاہتا ہے مجھ سے. اور جب بندہ اس درجے پہ زندگی بسر کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نو نو, بس سٹاپ ہے. اور ہم اپنے لیے تو چھوڑے, اپنی اولادوں کے لیے بھی ایک خاص حد تک کا دین چاہتے ہیں. ہم کون سا دین چاہتے ہیں؟ جس میں وہ اللہ نمازیں پڑھے, جھوٹ نہ بولیں, اچھی ایتھکس ہوں, ماں باپ کے آگے بہت اچھے ہوں, خدمت کریں, ان کی سب بڑوں کو سلام کریں. بس اس کے بعد ذرا سا ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں نا, وہ کوئی بچہ بچی اپنے ہی بارے میں کہنے لگ جاتا ہے کہ اب مجھے اس طرح کا نہیں, اس طرح کا ساتھی چاہیے, اب مجھے یہ کاروبار نہیں کرنا, مجھے یہ جاب نہیں کرنی. تو سب سے پہلے روکنے والے ماں باپ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا بیگم, یہ کدھر جا رہا ہے, اور اس کو کدھر لگانا ہے, اور یہ کہاں جائے گی, بس سٹاپ ہیئر بیٹا, بس دیٹس اٹ. نہیں, وہ ایمان والوں کو بے وقوف کیوں سمجھتے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں, چار دن کی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ چھوڑ کے ہمیشہ کی جنتوں کو پانے والے بے وقوف نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے الا انہم ہم السفہاء, بے شک وہی بے وقوف ہیں, ان کو خود پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر اگلی ان کی علامت ہے, ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کا فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے داڑھی کا مذاق, ملا کا مذاق, مولوی کا مذاق, اس طرح کی باتیں. ان کا حال کیا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى, انہوں نے گمراہی کو خرید لیا بھلائی کے بدلے میں. اللہ نے تو سودا دیا تھا ان کو اچھا, لیکن انہوں نے اس پہ بیٹی نہیں لگائی, گٹ نہیں دی. آپ سوچیے ایک بندہ سمندر کے پاس سے پیاسا چلا جائے, کیا اس کا بدبختی ہے. ایک شخص ہے جس کو پانی ملتا ہی نہیں ہے, وہ تو ہے محروم, لیکن پانی موجود ہو اور وہ کہہ دے نو تھینکس, ایک سپ لے اور چھوڑ دے. قیامت کے دن لوگوں کو اس بات پہ حسرت کم ہوگی کہ ہمیں وہ چیز ملی نہیں. ہم ان کو اس پہ زیادہ حسرت ہوگی کہ ملی تھی اور چھو دی. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, آپ بس پہ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بس آنی کوئی نہیں اس وقت پہ, آپ امید میں ہوتے ہیں کہ نہیں ملنی, پہ ٹھیک ہے میں ویٹ کر لوں گی یا میں دیر سے جاؤں گی. اس وقت کیا ہوتا ہے جب آپ کے سامنے سے بس نکل جاتی ہے؟ اس وقت کیا احساس ہو رہا ہوتا ہے؟ پھر آپ ایک ایک منٹ اپنا گنتے ہیں, شاید جوتا یہ نہ پہنتی دوسرا پہن لیتی, ساکس ہی نہ پہنتی, اچھا یہ نہ پہنتا وہ نہ کرتا, کم از کم یہ میرے سامنے سے جو بس نکل گئی ہے یہ مجھ سے چھنتی تو نہ. آپ امیجن تو کریں کل جنت اگر ہمارے ہاتھوں سے یوں پھسل جائے. آپ جہاز کے قریب آئے اور دروازے بند, سوری فلائٹ از کلوز, کاؤنٹر از کلوز. بعض دفعہ ایئرپورٹس پہ آپ ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, ایک ایک منٹ کے فاصلے سے آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا مومن, منافق اور کافر, یہ تین کیٹیگریاں ایسی ہیں کہ جس میں سے ایک انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے. کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے اپنی زندگی کہاں بسر کرنی ہے. اس کے بعد کچھ آیات کو اگر ہم سکپ کر کے آیت نمبر 23 سے 24 میں جا کے دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا, اور وہ کیا کہ کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا, یعنی جس کو آپ کہہ لیں آج کی زبان میں لوگ کہ جی یہ ان کی اپنی باتیں ہیں, کوئی نہیں اللہ نے کہا ہوا, یہ مولویوں نے خود ہی دین سخت کر لیا. اس قسم کی ٹون ہوتی تھی ان کی, اور کہتے تھے یہ قرآن کے ہم تو ایسے اور بھی بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقعی تو گو ہیڈ. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, جاؤ پھر تم اسی جیسی ایک سورت تو بنا کے لا دو, اور تم اکیلے نہیں بنا سکتے, دوسروں کو ساتھ لے کے آ جاؤ, تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو کروا لو, نہیں کر سکو گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. چیلنج کر دیا کہ اس قرآن کا مقابلہ چھوڑ دو. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اس قرآن کے سائملٹینیسلی دوسری چیزیں پیش کرتے ہیں دین کے نام پہ. آج کل تو میری زبان پہ بس ایک ہی جملہ چڑھا ہوا, اور شاید اس لیے کہ ہم نے ریسنٹلی اسٹرومن میں ایک کورس شروع کیا ہے, تو جب بھی کوئی نیا کورس شروع ہوتا ہے تو اس کی تیاری اور انٹرو سیکشن اور وہ سب کچھ دوبارہ تیار کرنا پڑتا ہے. تو میں نے آج کل ایک لیکچر ادھر دو تین دفعہ میں کر کے دیا ہے کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں. ریزنس دیں, پھر وہ بہانے کہ نہ پڑھنے کے 100 بہانے, اس میں ہم نے 10-12 بہانے نوٹ کیے اور اس طرح کی باتیں. تو اس کے بعد سے ایک جملہ میرے دل میں آتا ہے, کوئی بندہ صرف خود سے یہ پوچھے کہ مجھے اس کتاب میں سے کتنا سمجھ آتا ہے. یہ اللہ کی ایک کتاب جو میرے سامنے ہر وقت کھلتی ہے, صبح فجر کے بعد میں اس کی تلاوت کرتی ہوں, پھر میں اس کی جمعے کو تلاوت کرتی ہوں, میں نمازوں میں اس کا کچھ حصہ پڑھتی ہوں. میں نے ابھی صبح کی نماز میں کچھ آیتیں پڑھی تھیں, میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی, مجھے سمجھ کتنا آیا. کیا یہ ایمرجنسی کی کیفیت نہیں ہے؟ ایک بندہ ایک دن میں 3 نمازیں جہری پڑھتا ہے جس میں امام صاحب اونچی قرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے مردوں کو, اگر مسجد میں جماعت سے پڑھتے ہیں یا گھر میں جماعت کرتا ہے کوئی بھی, اونچی آواز سے ایک پورشن قرآن کا 3 دفعہ روز اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے, تو اس کو تو فکر لگ جانی چاہیے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا, میں تو سمجھ ہی نہیں پایا آج مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے. کسی ایک بردر کی کہانی ایک جگہ میں نے ادھر بھی شیئر کی تھی کہ قرآن سمجھنے سے پہلے کی کہانی, کہتے ہیں کہ اب سوچ کے بھی شرم آتی ہے, لیکن مسجد میں جاتا تھا اور امام صاحب نے ادھر سورۃ الرحمن شروع کی تو میں دل میں کہتا تھا لو مصیبت, 15 منٹ اب اور صبر کرنا پڑے گا, کم از کم 15 منٹ تمہیں تو یہ ختم ہوگی. لیکن جب سمجھ آتا ہے تو پورا پارا سن کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آج کا پارا جلدی نہیں ختم ہو گیا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اس کے بغیر گزارا نہیں. میں کہتی ہوں اپنے آپ کو کوئی کسی فقہ کا امام کہہ لے, کوئی اسکالر کہہ لے, کوئی لیڈر کہہ لے, کوئی کسی مسلک کا لیڈر, کے صرف اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ کیا آپ کو یہ قرآن سمجھ آتا ہے. ہمارے اس ہال میں اگر ہم اسٹوڈنٹس میں سے دیکھیں, سب سے چھوٹی عمر کی بچی بھی ادھر جو بھی ہوگی میرے حال 13-14 سال کی ہوگی. اگر یہ 250 پارے یا ہم جو 30-30 پارا چل رہا ہے ان کے سامنے رکھوں تو مجھے یہ امید ہے ان سے, اللہ عالم یہ کر سکے نہ کریں, مجھے امید ہے کہ یہ اس کو اردو زبان میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سمجھ سکتی ہیں. اور ماشاء اللہ جو ہمارے 20-22 پارے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اب کہتے ہیں کہ اب تو ٹیسٹ کی تیاری کرنی نہیں پڑتی, شروع میں ٹیسٹ کا سوچ کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے تھے, اب تو ایسے ہی ہو جاتا ہے. آج تو بغیر دی کیا ہے یہ اتنا بڑا کلام اس چھوٹے سے سینے میں کیسے آ جاتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. جس بندے کو قرآن, آپ جس کو دیندار سمجھتے ہیں نا اپنے زوم میں, خاندان میں, برادری میں, ملنا, کسی دن چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیں, پاکٹ سائز قرآن لے جائیں تو کہ یہ سسٹر یا بردر جو بھی, بردر ذرا یہ آیتیں جو نا ذرا مجھے پڑھ کے بتا دیں یہ کیا لکھا ہوا. ایون میں کہتی ہوں آپ اردو کے ترجمے اللہ بھی دے دیں, آپ اردو ترجمے سے وہ خزانے پا ہی نہیں سکتے. یہ جو آج میں آپ کے ساتھ سیشن کر رہی ہوں آپ آن لائن پہ دیں, میں نے 3-4 دفعہ پہلے یہ پورا ایک اسٹریچ میں آن لائن پہ کیا ہوا ہے, اور اس وقت ہم میں صرف قرآن سادہ کھولتی تھی اپنے سامنے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی تھی کہ آپ اپنے نوٹس کھول لیں صرف, اور میرے سامنے بالکل پلین قرآن ہوتا تھا, کیونکہ اگر میں کھول لوں ترجمے یا تشریح والا تو میں اس وقت میں پورا ہی نہیں کر سکتی, اور صرف میں مجھے ایسے لگتا ہے پیپر پلٹتے ہوئے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں, ایک بات دوسری آیت, ایک بات ادھر یہ ختم ادھر یہ ختم, اور لگتا ہے کہ وہ اندر سے ایک لہریں اٹھتا ہوا جوش ہوتا ہے کہ اللہ جی کیسا تیرا معجزہ ہے. ہم کہتے ہیں قرآن میں سمیٹری نہیں ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی کبھی کس کی بات ہے کبھی کس کی بات ہے, بالکل سمیٹری ہے. سورۃ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چاہیے. سورۃ بقرہ کی شروع کی 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اعتبار سے 3 لوگ ہمیں دکھا دیے, متقین, کافرین اور منافقین. اس سے اگلا رکو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او انسانو مین کائنڈ اٹھو، کدھر سو رہے ہو؟ اٹھو، تمہیں رب نے پیدا کیا، پوری انسانیت کو پکارا، اللہ نے اپنے رب ہونے کے دلائل دیے، تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو کیا، اس کے بعد قرآن کے چیلنج کی باتیں کر دی، یعنی اللہ کی بات پھر قرآن کی بات، اور اس کے بعد آیت نمبر 25 سے 27، 25 to 27 میں انسانیت کے چوتھے گروہ سے ہمارا تعارف کرایا، وہ کیا ہے؟ فاسق. فرق بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، منافق اور فاسق کا فرق سمجھ لیجئے. فاسق کون سا ہوتا ہے؟ یہ سر عام اللہ کے عہدوں کو توڑتا ہے، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ نفاق جو ہے نا، یہ دل کا روگ ہے. ہم میں سے کوئی کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا، واللہ ہی، چاہے آپ کسی کو کسی حال پہ دیکھیں، لیکن فاسق اپنا فسق کھولتا ہے. ایک عورت سر عام دھندا کرتی ہے، کیا آپ کہیں گے تمہیں کیا پتہ اس کا دل کتنا متقی؟ ایک عورت اپنے جسم کو فروش، جسم کی نمائش کرتی ہے، ایک مرد، ایک عورت، ایک ایسے گروپ دنیا میں شیطان نے بنائے جو دن رات ہماری نسلوں کے ایمان لوٹ رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل کے، آپ کو کیا پتہ کتنے مومن ہیں؟ یہ فاسق ہوتے ہیں. فاسقوں نے جو سر عام بے حیائی، گمراہی، اللہ کے قانونوں اور اللہ کے حکموں کو توڑنے لگے. ان سب کا فرق ذرا دیکھتے ہیں، یہ ایک پریزنٹیشن آپ کے سامنے، آپ دیکھیے گا کہ مومن، منافق اور کافر، ان تینوں کا فرق کیسے. ایک طرف ہمارے سامنے زبان بنی ہوئی ہے، دوسری طرف دل. بیٹا کھول، ایرو سے دکھائے ان کو ساتھ، یعنی آپ دیکھیے کہ بیچ میں ہے اقرار اور ادھر ہے انکار. زبان کا بھی اقرار، دل کا بھی اقرار، بن گیا پہلا مرحلہ اوپر مومن. بیچ کا مڈل کا دکھا، یہ دیکھیں مومن کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان بھی وہی کہے جو اس کا دل کہتا ہے. آگے چل جائیے، زبان کا انکار ہے، دل کا اقرار ہے، کون بنا؟ کافر، ابلیس، اہل کتاب. ان کی زبانوں نے نہیں مانا، اللہ کے نبی کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، حالانکہ دل مانتے تھے. اللہ خود فرماتے ہیں قرآن میں، دل ان کے بھی مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خواہشوں کے لیے نہیں مانتے. نیکسٹ پہ جا کے دیکھیے، زبان کا اقرار، دل کا انکار، منافق. یہ ہے نفاق، یہ بڑا روگ ہے. اس کے اندر زبان سے بندہ کہتا ہے میں مسلمان، میں اسلام والا، میں وہ، میں آخر میں بھی دین پہ ہوں، لیکن دل کے اندر اس کے انکار بھڑا ہوا ہے. اور اس کی مثال عبداللہ بن ابی تھا اس دور میں، جس کا اسلام ہی مشروط تھا. اس کے پھر دو درجے ہوتے ہیں، ایک وہ مسلمان ہوتا ہے جس کو اسلام پہ ہی شک ہے، اور اللہ معاف کرے آج کل کے پڑھے لکھے دور میں اب یہ دین شروع ہو گیا، کہتے ہیں کیا ضرورت ہے نماز کی، لو چلتے پھرتے ہماری نمازیں، اور بھلا اللہ نے مسلمانوں کو ہی صرف بخشنا، اور کیا خیال ہے آپ، اللہ سارے ہندوؤں کو ایسے کر دے گا اور کافروں کو یوں کرے گا؟ اس قسم کی بات کرنے والے تو یہ کھوٹے، یہ کون سے؟ دل کے منافق. اس کے برعکس دوسرے جو ہوتے ہیں وہ پھر عمل کے بھی منافق ہوتے ہیں. ہم سب اس میں، اس کیٹیگری کو کثرت سے دیکھ سکتے ہیں اپنے اندر، دلوں میں ایمان موجود ہے. امت مسلمہ آج گئے گزرے دور میں بھی ہے نا، اللہ سے پیار کرتے ہیں، نبی سے بھی پیار کرتے ہیں، قرآن سے تو انتہا سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اسلام سے بھی بہت پیار ہے، لیکن کمی کہاں ہے؟ عملوں میں. جب کبھی کبھی مشکل بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، فتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے ایسے لوگوں میں رکھے کہ جن کے دل بھی وہی کہیں جو ہماری زبانیں کہتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے تو آیت نمبر 29 سے 39 میں آدم کا قصہ، آدم علیہ السلام کا، کیوں؟ پہلا انسان. پھر چین کو پورا کر لے، ہدایت کے اعتبار سے چار گروہ ہم نے دیکھ لیے، متقی، کافر، منافق اور فاسق، اور اب پہلے انسان کی کہانی. یہ آدم کا قصہ کیا بتاتا ہے؟ کہ لوگوں تم بندروں کی اولاد نہیں ہو، ڈارونزم کا رد. آج لوگوں نے یہ پیش کرنا شروع کر دیا، ڈارون بیچارہ ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کا کیا حال ہے یا کہاں کس انجام میں ہے، ہم کچھ نہیں کہتے اس کے بارے میں. اس شخص نے پہلی دفعہ یہ نظریہ دیا کہ یہ انسان جو ہے یہ گریجولی بندر سے بن کے انسان بنا، اور اس کے دلائل آج تک کوئی نہیں دے سکا. ہسٹری میں ایسا دور ہے کہ ایک لوگوں نے بیان بھی کر دی چیز، کہ دیکھے دیکھے ایک جبڑا نکلا ہے کہیں کھدائی میں سے، ایک سوری ڈھانچہ نکلا کہ جس کا جبڑا بندر کا ہے اور اس کا باقی دھڑ جو انسان کا، گویا کہ یہ ریولیوشنری ایج ہے اور اس کے بعد انسان بنا. کچھ دیر تو بڑی بات بن گئی، واہ واقعی ڈارون سچ کہتا تھا. کچھ عرصے کے بعد اسی کے نظریے والوں نے اس تصویر کو چوری کر کے چھپا لیا، کہا تمہیں پتا یہ ڈمی ہے. انہوں نے بندر کے اور انسان کے اسکیلٹن کو جوڑ کے ایک بنایا، آج وہ چوری بھی ان کی کھل گئی، ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہے، آج تک نہیں ثابت کر سکے. اللہ کہتے تم بندروں کی اولاد نہیں ہو، تمہارے باپ بندر نہیں تھے، تمہارے دادا نانا بندر نہیں تھے، بلکہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً. خلافت کی بات کر دی کہ دنیا میں امامت کا کام اللہ نے تم کو دے دیا, اور اس میں پوری آدم اور ابلیس کی کہانی سنائی, کریشن پلان دکھا دیا کہ اس دنیا میں جاؤ گے دیکھو یہاں آدم بھی ہوگا اور یہاں ابلیس بھی ہوگا, اور جس طرح اس آدم کو ابلیس نے جنت سے نکالا تھا تمہیں بھی نکالے گا. کوشش کرتا ہے ہمیں نکالنے کی. حزب اقتدار اور حزب اختلاف ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اپوزیشن ساتھ ساتھ ہے, وہ ہر لمحے ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. بچے گا وہی آخر میں ان آیتوں میں 39 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ایک ہی راستہ ہے. آدم کو احساس ہو گیا اللہ میں نے کیا کیا, تیری اتنی نعمتوں کے باوجود میں انکار پہ آ گیا, میں نے جنت کھو دی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں, جاؤ واپس دنیا میں, نبی آئیں گے, کتابیں آئیں گی, ہدایت کی بات سنو گے, پھر تم پلٹو گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مانتا ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھیے کہ آدم کے قصے سے سبق کیا ملا, کہ وہی ابلیس کے چکر سے بچے گا جو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے گا, اور جو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے شیطان کو وہ سب سے زیادہ مشکل بھی لگتا ہے اور بوجھل بھی لگتا ہے, لیکن اس پہ اس کا وار نہیں چلتا. پھر اس کے بعد دیکھیں تو آیت نمبر 40 سے 101, یہاں ذرا نمبر پہ غور کیجئے گا, 40 × 101 تقریباً 59 آیات یا اس سے بھی کچھ, تقریباً 69 آیات ہیں, کچھ اس کا حساب لگا لے. یہ صرف بنی اسرائیل کے بارے میں. کون تھے بنی اسرائیل؟ ماضی کے مسلمان. آج ہم اس کو ہندو, آج ہم اس کو جیوز کہہ لیں, آج ان کو بنی اسرائیل کہہ لیں, جو مرضی کے, لیکن اصل میں وہ ماضی کے مسلمان تھے. اللہ نے اپنی کتابیں دی, آپ کو پریزنٹیشن میں بچیوں نے دکھایا کہ کیسے حضرت ابراہیم کی نسل سے یہ سارے لوگ چلے, حضرت یعقوب کے بچوں میں سے چلتے چلتے 12 قبیلوں میں بٹے, اور اس کے بعد موسیٰ عیسیٰ سے ہوتے ہوتے آج کرسچینٹی پہ یہ بات پوری ہوتی ہے. آپ سوچئے ذرا, قرآن ہمارا, ہم مسلمان اپنے لیے پڑھنے لگے, اور بات آ گئی بنی اسرائیل کی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے. اور میں یہاں رک کے ایک بات سوچتی ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے, ورنہ پتہ کیا ہوتا, یہ 40 سے لے کے 101 آیات پہ بنی اسرائیل کا ذکر نہیں, ہاں مسلمانوں کا ذکر ہوتا جو آنے والی کسی قوم کو دکھایا جاتا کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا تم نہ کرنا. کون سی بات ہے آج ہم میں نہ ہو جو بنی اسرائیل میں تھی, اور آج ہم پھر فخر کرتے ہیں, وی آر چوزن پیپل. پورے گلوب پہ آگ لگی ہوئی ہے, گھر گھر کے نظام بگڑے ہوئے ہیں, اس طرح سے انسان فتنوں کا شکار ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں, اللہ کی جماعت ہیں, ہم مسلمان ہیں. لگتا ہے آپ کو آج کا مسلمان اللہ کا بندہ, یا اللہ کی مدد اس پہ ہے؟ اللہ نے ہسٹری سے ان کی غیبتیں نہیں کی, ہمیں بتایا کہ دیکھو وہ ایسے تھے تم ویسے نہ ہونا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 میں جادو کی بات ہے. ہم نے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی کہ جادو کی کیا ریالٹی ہے, جادو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور جادو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک لگائے ہوئے الزام کو دور کیا, انہوں نے معروف یہ کر دیا تھا. آج بھی ان کی بائبل کہتی ہے کہ سلیمان, سازر سلیمان جادوگر تھا, ان کو نبی نہیں مانتے. یہ الزام ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جب بات پہنچی تو آیتیں نازل ہوئیں, ہم سب کو بھی بتایا. ہمارے لیے یہ کہ جادو حقیقت ہے, پہلی بات ہے کہ جادو کا انکار نہیں کرنا چاہیے, پاسبل ہے. دوسری بات ہے کہ جادو ہوتا تب ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. جادو کرنے والے انتہائی گندے قبیح طریقے سے کام کرتے ہیں, اور کس پہ جادو کا اثر بہت ہوتا ہے؟ جو گندا رہتا ہے, جس کے دل میں شرک ہے, عقیدہ خراب ہے, کچھ اس کے اندر ایسی قباحتیں ہیں, حرام رزق ہے پیٹ میں, جس کی حرکتیں ایسی ہیں جس سے شیطان خوش ہو, جادو کا اثر اس پہ زیادہ ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جادو کرنے کرانے والے اتنے غلط طریقے سے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں, پیریڈس کے بلڈ کے ساتھ قرآن کو لکھتے ہیں, قرآن کے صفحے زمین پہ رکھ کے اس کے اوپر رقص کرتے ہیں, قرآن کو پھاڑ کے جا کے باتھ روموں میں پھینکتے ہیں, پھر یہ جادوگر ان کے قبضے میں آتے ہیں جو موکل ہوتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں. اسلام میں قطعاً اس کی کوئی اجازت نہیں. پامسٹری کہہ لے, جادو کہہ لے, میجک کہہ لے, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جادو کے ساتھ کوئی تعلق رکھا, جادو سیکھا سکھایا, اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کوئی کسی جادوگر کے پاس گیا, ہمارے یہاں عموماً یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم جادو کرتے ہیں, ہمیشہ لوگ یہ سوچ کے کہتے ہیں ہم جادو کا توڑ کرنے جا رہے ہیں, توڑ بھی سکھا دیا. مثلاً خدا نخواستہ کسی کے اوپر اگر کوئی شک ہے کہ جادو ہو گیا تو وہ کیا کرے, پہلے تو اپنی حفاظت خود کرے, صبح شام کی دعائیں پڑھے، صاف ستھرا رہے، اپنے زیر ناف کے گندے بال ہیں اس کو 40 دن کے اندر صاف کرے، طہارت کا اہتمام کرے، 5 وقت نماز پڑھے، رزق حلال پیٹ میں ہو، سچ بولے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر کم ہوگا۔ اس کی ایک پوری ڈیٹیل اگر آپ میں سے کوئی لینا چاہے تو اس لیکچر کو سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 106 میں قرآن پاک کی کچھ آیات کے منسوخ ہونے کی بات ہے اور اس کے بعد کوئی دوسری آیت کے آنے کی بات ہے۔ اسلام بہت ہی پیارے طریقے سے پھیلایا گیا، گریجویلٹی ہمارے دین کا ایک بیسک فیکٹر ہے۔ دیکھیے کہ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا یا آپ کا بچہ نعوذ باللہ کوئی غلط چیزوں میں پڑ گیا، پہلے جا کے اس کی چھوٹی سی چیز کو ڈھونڈیں، پہلے ہی دن جا کے آپ ہر چیز پہ روک ٹوک کریں گے درست نہیں ہوگا۔ آج ہمارے دینی طبقے کی تعلیم تبلیغ کے اندر اس لیے بھی کچھ کمیاں آ گئیں کہ وہ بہت سختی کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں، اسی تدریج کے تحت کبھی ایک آیت پہلے ہوتی پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا، اس کا تذکرہ آیت نمبر 106 میں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 114 اور اس کے ارد گرد کی جو آیات ہیں اس کے اندر مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے منع کرنے والوں کے لیے تنبیہ ہے۔ بہت ہی دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ یہ بات اس وقت زبان پہ آ رہی ہے کہ اللہ کی مسجدیں جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بنتی ہیں، زوال کے دور میں وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کب نہیں ہوتا؟ جب مسجدوں کو اللہ کے نام سے منسوب کرنے کی بجائے انسانوں اور گروہوں اور جماعتوں کے نام سے منسوب کر دیا جائے، یہ ہمارے مسلک کی جماعت، یہ ہماری مسجد کی، یہ ہمارے امام کی، یہ اس کی، اور دوسرا اگر آتا ہے تو پھر وہ ادھر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی باتیں آپ نے بھی سنی ہیں کہ نماز کے دوران لوگوں نے کسی ایک شخص کو اونچی آواز سے آمین کہنے پہ مارنا شروع کر دیا، اگر کوئی جا کے مسجد میں رفع الیدین کر دے تو بعد میں اس کو مار کے بھگاتے ہیں اور اس مسجد کو دھوتے ہیں، کہتے ہیں یہاں کوئی وہابی گزر گئے، مسجد نہ پاک ہو گئی۔ آج امت کیوں بکھری؟ بڑا ہی درد ہے اس بات میں، اگر کوئی محسوس کر سکے کس چیز کی کمی ہے؟ کیا آج ہمارے پاس مسجدیں نہیں ہیں؟ میں ناروے کی بات نہیں کر رہی، واللہ ہی میں پورے گلوب کی بات کرتی ہوں۔ کیا آج مسجدیں نہیں ہیں؟ جتنی بڑی آج مسجدیں اس کا تو اللہ کے نبی کے دور میں تصور نہیں تھا۔ بلڈنگز ہماری خوبصورت، فلی اکوپٹڈ مسجدیں ہیں، لیکن لوگ کدھر ہیں؟ کیا اثر دکھتا ہے سوسائٹی پہ؟ برائی ویسی کی ویسی، نسلوں کی نسلیں بگڑ گئیں، ماں باپ رو رہے ہیں، عورتیں گھروں میں مردوں کا انتظار کرتی ہیں، مرد نہیں دکھ رہے، وہ کہیں اور چکروں میں پڑ گئے، اولاد کہیں اور چکروں میں پڑ گئی، ایک سوشل اپسٹنیس کا شکار آج ہماری امت ہے۔ مسجدوں کا کردار کیوں ادا نہیں ہو رہا؟ کیا آج ہماری مسجدوں میں صرف مناپلیز تو نہیں رہ گئی؟ صرف صدارت اور وزارت کے جھگڑے تو نہیں ہیں؟ یا صرف حفظ کی؟ مجھے کسی نے چند دن پہلے کہا کہ یہ جو لوگ صرف حفظ پہ غور کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ کہ پھر تو لوگ اور ہی خوش ہوتے ہیں، جس کو بھی دین بچے کو سکھانے حافظ بنا دو، تو پھر اس کا اندازہ کہ قرآن تو سمجھتے نہیں، تو کیا یہ بند نہیں کر دینی چاہیے چیز؟ میں نے کہا نہیں، بند کیوں کرنا ہے، ایسی کیوں بات ہے؟ کہتے نہیں پھر لوگ قرآن سیکھتے تو ہے نہیں، صرف پڑھتے ہیں زبانی اور عمل تو کرتے کوئی نہیں۔ دیکھیے ہر چیز کی اپنی جگہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک مسجد صرف مسجد نبوی کو آپ لے لیں، آج تک جا کے دیکھ لیجئے اس مسجد کے نام پہ نہ کسی مسلک کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ آج تو ہم پہلے لکھتے ہیں مسجد فلاں، مسجد اہل حدیث، مسجدوں کی اہل سنت، بریلویوں کی مسجد، دیوبندیوں کی مسجد، باہر بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے تاکہ دوسرا تو اندر جائے ہی نہ۔ یاد رکھیے اس سے لوگ مسجدوں سے کٹتے ہیں۔ آج ہمارے ینگ ایج یوتھ ایج کو پوچھئے کیوں جمعے کے خطبے میں نہیں جاتے؟ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، آخری رکعت میں جاتے ہیں جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے دو فرض شروع کریں، پھر صاحب گھس رہے ہیں بھی کیا، کہتے ہیں جانا کیا سن کے، وہ خطبے میں یا تو دوسرے مسلکوں کی برائی ہے یا چندہ مانگتے ہیں۔ کسی سے میں نے کہا آپ جمعہ کی نماز پڑھ کے آج کیا خطبہ تھا؟ کہا وہی پرانا ٹاپک، ہر بات کے بعد امام صاحب آ جاتے ہیں چندہ کریں، مسجد کو دیں، یہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہم فلاں مسجد میں جاتے ہی نہیں، وہاں تو ہر ٹاپک کے بعد چندہ چندہ، کیا وجہ؟ یقین کریں کل میں اس شہر میں تھی کہیں، میں نام نہیں لوں گی نہ جگہ کا، اگر آپ کو بھی پتہ ہے تو ضرورت نہیں بولنے کی، میں صرف درس دیا قرآن کی محبت پہ، بعد میں ساتھیوں سے میں نے کہا کہ آپ بات کرنا چاہیں کچھ کریں، تو مجھے تو لگا کہ وہ رونے والی عورتیں، خدا کے لیے ہمارے علاقے کے لیے کچھ کریں۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ ہمارے بچوں کے لیے کچھ کریں، ہمارے پاس بچوں کے اتنے مسئلے ہیں، ہم بچوں، میں نے کہا میرے علم میں تو ہے کہ یہاں مسجدیں ایک دو ہیں۔ کہتی ہیں آپ کو تو مسجدیں نہیں ہیں، وہ کاروباری ادارے بن چکے ہیں، صرف ان کو فیس کی فکر ہے، اور جو انہوں نے سنائی میں یہاں بول نہیں سکتی، واللہ ہی میرے پاس ریکارڈ بھی ہے کیونکہ وہ ہماری ریکارڈنگ میں چلتا ہے، ابھی تک میں اس کو سیو نہیں کر پائی۔ میرا دل بند ہو رہا تھا، لوگ دین داروں کے لیے اتنی چیپ زبان بولتے ہیں، کہتی صرف آج مسجدوں والوں کو پیسوں کے جمع کرنے کی فکر ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی کریں وہ بھی کریں گے, دس اینڈ دیٹ, تو خدا کے لیے آپ کچھ کریں. میں نے کہا ہمارا طریقے سے فرق ہے, ہم پہلے ماں کی تربیت کرتے ہیں, ماں کو خود ہی فکر لگتی ہے, پھر بچوں کی بھی ہو جاتی ہے, اور جہاں ہو رہا ہے آپ آ جائیں. الحمدللہ ہمارے پاس کچھ چھوٹے موٹے پروگرام ہیں بچوں کے, جوائن کر لیجئے. لیکن یقین کریں دکھتا ناسور ہے اس وقت. آپ ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں, ہلاکو ہاں کا دور دیکھیں, بغداد پہ جب حملے کیے اس نے علماء کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے, اس نے مسجدوں کا استقبال بنایا, گندگی پھینکوائی. ایک بادشاہ تاریخ میں ایسا گزرا ہے کہ جب قید ہو کے وہ جیل میں گیا تو مخالف بادشاہ جو دشمن تھا اس نے سونے کی چیزیں بھر کے تھال اس کو کھانے کو پیش کیا کئی دن بھوکا رکھنے کے بعد. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں اس کو, مجھے تو کھانا چاہیے. کہنے لگا کاش یہ بات تمہیں آج سے کچھ سال پہلے یاد ہوتی تو ہم تم پر غالب نہ آتے. کہا جب مسلمانوں کے لیڈر, مسلمانوں کے بڑے اور ریپریزنٹیٹیو پیسے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ہم دشمنوں کو تم مسلمانوں پہ غالب آنے کا موقع ملتا. اس دن تم فکر کرتے تو آج ہم تم پہ غالب نہ آتے. صرف اپنی ہسٹری پڑھ کے ہم دیکھیں. امت کا زوال کب ہوتا ہے؟ جب مسجد کا زوال ہوتا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہیں. ایک ایک اینٹ اللہ کی جگہ پہ جب لگتی ہے قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آج مسجدیں بند ہیں قرآن کے لیے, آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے وہاں ایک کمرہ نہیں کو دینے کو تیار. آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ دنیا میں کیا دے رہے ہیں؟ کون نمازیں پڑھے گا اگر نماز کا شوق نہیں دے رہے آپ؟ لوگوں کو اللہ سے ملائیں, لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے نمازوں میں آئیں گے. پھر ہم کہتے ہیں فن پلیکس رکھے مسجدوں میں, ہم رکھے امریکہ میں, اب گلی گلی یہ کہانی ہے. فیملی نائٹس رکھتے ہیں لوگ, پھر اس بہانے بچوں کو لے کے ماں باپ بےچارے آتے ہیں, پھر اس میں کچھ کھانا پینا گیمز, اور پھر اسی بہانے مسجد آباد ہوگی. اور میں نے اپنی گنہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے, ہر ہفتے مہینے میں مختلف مسجدوں میں ہوتا ہے, میرے درس بھی ہوتے تھے, کہ جب سارا کھانا پینا پیزا پارٹی چل رہی ہے تو یوتھ ینگ بچے سب ہیں, اور جب مین لیکچر رکھا ہوتا ہے تو وہی چار چھ ماں باپ اندر اور بچے ینگ باہر بیٹھ کے کھیل رہے ہیں. ان جوانوں کے دل پلٹی ہے. یقین کریں اگر میرا تو دل چاہ رہا ہے میں آج بات نہ کروں, میں ان بچوں سے سنوں کہ آپ کو اس قرآن نے کچھ دیا, آپ کے رب سے ملاقات ہوئی, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. یہاں تو آج ہم بہت کھلی جگہ پہ بیٹھے ہیں. یقین کریں کہ جب ہم ویکینڈ کلاس پہ ہوتے ہیں کہ آج کل ہمارا دم گھٹ رہا ہوتا ہے, اتنی گھٹن ہو جاتی ہے, اتنے لوگ ہوتے ہیں اندر. لیکن ان بچوں کے چہروں پہ مجھے ایک سکون دیکھ کے میرا دل کرتا ہے میں اور بات کروں, کیونکہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہے. اور اللہ سے ملاقات جو بندہ آپ کی کرا دے وہ آپ کو کتنا پیارا ہوگا. کوئی بندہ آپ کی کھوئی بھی ماں آپ کو ملا دے, لاسٹ پیپر بچہ کوئی اس کو ملا دے ماں سے, میرا لے ساری عمر وہ بچہ اس شخص کا محسن سمجھتا اس کو. کوئی اللہ سے ملاقات کرے. یہ کتاب جس نے ہمیں اللہ سے ملانا تھا, آج اس کو ہم نے بند کر کے دم درود وظیفوں اور پانی پہ پھونک دو اور گلے میں ڈال دو اس کے لیے رکھا, مسجدیں ویران ہو گئیں. اور مسجد سے مراد صرف وہ مسجد نہیں جس کو آج ہم موسک کہتے ہیں, ہر دینی ادارے کی بات ہے. اللہ نہ کرے کہ کہیں دین کے نام پہ ہم بھی کسی کو جمع کریں اور وہاں صرف رنگ رونق, کھانا پینا اور دیٹس اٹ. کوئی لمحہ تو جس میں بندہ سوچے کہ میں نے کل جانا ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال پھر میرے ذہن میں آ گئی اس وقت, تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ سب کے لیے کھلی بات ہے, شیئر بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی زندگی کا اپنا ایسا مرحلہ سوچے کہ آپ موت کے منہ سے بچے ہوں, کوئی شیئر کرے گا؟ کبھی ہوتا ہے نا, کوئی سڑک کراس کر رہے تھے ایک دم گاڑی آ گئی, پھر اس نے بریکس لگا لی میں بچ گئی, کوئی بیماری آ گئی. کوئی آپ میں سے شیئر کرے تو ہاتھ کھڑا کرے. کسی کا ایسا کوئی قریب کے دور میں وقت نہیں گزرا. جی آپ کتنے سال ہو گئے اس کو؟ انہوں نے کہا کہ 22 سال پہلے ان کا ایک آپریشن ہوا تھا اور اس میں یہ موت کے منہ سے نکلی. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ اس آپریشن میں فوت ہو چکی ہوتی, آج آپ کو قبر میں گئے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہوتے؟ 22 سال پہلے یہ قبر میں جا چکی ہوتی. میں نے ایک درس میں یہ بات کی تو ایک عورت نے کہا کہ ہر بچے کی پیدائش پہ میں موت کے منہ سے نکل کے آتی ہوں. کہتی 12 سال پہلے میں قبر میں ہوتی. ہم اس قبر کے اندر کے بجائے مٹی کے اوپر پھیر رہے ہیں, کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کوئی ہمارے وقت کی قدر نہیں کرے گا اللہ کے سوا. لوگ ہمیں گھنٹوں کے حساب سے پے کریں گے نا, کتنا ہوگا, جتنا پے کریں گے اس سے زیادہ خرچ کروا لیں گے. اللہ کی ذات ہمیں جو نعمتوں کو استعمال کروانے کے بعد اجر دے گی وہ کوئی نہیں. تو ہر دن ایک مہلت ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں آیت 122 سے 123 میں بنی اسرائیل کو کچھ نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں اور آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے نعمتیں دیں, آج ہمیں بھی دیں. دیں یہ کہ نہیں, میں کہتی ہوں جتنا اللہ نے اسلام والوں کو اور مسلمانوں کو نوازا ہے دوسروں کو نہیں نوازا. پاکستان ایک زمین کا ٹکڑا اللہ نے ہمیں دیا, ہر نعمت وہاں موجود ہے. وہاں سبزہ دیکھ لیں, وہاں گرینری دیکھیں, لیکن آج جو چیز وہاں ناپید ہمارے اپنوں میں ہو گئی وہ کیا ہے کہ آخرت کا ڈر نہیں رہا, موت یاد نہیں آتی. جس کو موت یاد رہتی ہے نا وہ کسی چیز سے نہیں بچتا. کسی نے کہا کہ اس طرح سے لوگ اختلافوں میں پڑتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم کہیں آپ کا درس رکھوائیں, لیکن پھر اختلافی باتیں لوگوں کی ہوتی ہیں, دس اینڈ دیٹ, تو پھر میں یہ نہیں کر پاتی نا. میں نے ان کو ایک جملہ کہا, میں نے کہا کہ دنیا میں صرف ایک چیز ہے جس میں اختلاف نہیں ہے اور وہ موت ہے. اور جس کو اپنی موت یاد ہے وہ اپنی نیکی کا موقع جانے نہیں دے گا. اس کے بغیر صرف رنگ رو, رو ایک کہہ لیجئے کہ ایک صرف پمپ اینڈ شو کی بات ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے, ابھی تک ہم بنی اسرائیل جو پہلے الہامی مذہب کے حامل تھے ان کی بات کی, اب آیت نمبر 124 سے 140 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. اور اسی حال میں میں نے ان آیتوں پہ درس کیا تھا جب ہمارے پہلے پارے کی تکمیل تھی. پہلا ورلڈ لیڈر, آپ پورے پارے میں دیکھ رہے ہیں پہلی پہلی چیزیں آ رہی ہیں, پہلا انسان, پہلا مذہب, پہلی کہانی, اور اب پہلا لیڈر ابراہیم علیہ السلام. ملت ابیکم ابراہیم, جس سے آج ہم مسلمان نکلے ہیں. ان کا طریقہ کیا تھا؟ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اللہ نے کوئی کام کہا, ابراہیم جی آپ کر لیں, جی اللہ میں کر لوں گا, جی اللہ میں راضی ہوں. اللہ نے کہا بیٹے کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, بیوی کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, آگ میں کود پڑے, کود پڑے. یہ کیسا ابراہیم تھا کہ اللہ نے آج ان کے قدموں کے نشان جمع کر لیے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. جو قدم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ ان کی بڑی قدر کرتا ہے. آپ کے راستوں میں تو اللہ یہاں برف بچھاتا ہے نا. سردیوں میں آپ جب علم کے لیے آتے ہیں تب مسکراتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے تو کہا کہ فرشتوں کے پر بچھتے ہیں, اللہ نے یہاں سفید چاندیاں بچھا دی راستوں میں. ابراہیم کے قدموں کو اللہ نے رہتی دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. ساری دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ قربانیاں کرنے والوں کی قدر کی جاتی ہے. پھر آیت 141 میں حسب نصب قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ابراہیم کے ناطے سے کوئی نہیں, ہم تو ابراہیم کے پلو کو پکڑیں گے اور بخشے جائیں گے. یہ بات اللہ کے نبی کے دور کے لوگوں کی زبان پہ عام تھی. مشرکین مکہ کہتے تھے ہم چونکہ اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور اسماعیل ابراہیم کے بیٹے تھے, ابراہیم قیامت کے دن ہمیں پکڑیں گے, ان کا پلو پکڑ کے ہم بھی چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی کام نہیں آئے گا. آج ہمارے ہاں بھی یہی معروف بات ہے, ایک بچے کو آفس بناتے ہیں, پھر پھوپھیاں بھی اس کو پیغام دے رہی ہوتی ہیں مجھے نہ بھولنا, خالائیں بھی کہتی ہیں مجھے نہ جنت میں سے چھوڑ کے چلے جانا. بھی اللہ کے بندو تم بتاؤ, تم خود جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے؟ کسی کو حافظ بنا دیا کیا وہ جنتی ہو گیا؟ نہیں. جس کا نصب اس کو, جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑے گا, اس کا نصب اس کو پیچھے چھوڑ دے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم 141 آیت پہ پہلے پارے کا ہمارا خلاصہ ہوا. شاید آپ تھک رہے ہیں, بوجھل ہو رہے ہیں, لیکن میرے ذہن میں ایک چینج چل رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہدایت دے, کہا ذالک الکتاب لے لو. تین گروہ بتا دیے, متقین, کافرین اور منافقین. پھر یا ایھا الناس, پہلا حکم اللہ نے انسانیت کو دیا کہ میری عبادت کرو. پھر پہلا انسان, اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. پھر ان کنتم فی ریب مما نزلنا, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی صداقت کی بات. اور پھر اس کے بعد تقریباً 10 رکوع تک پہلا مذہب بنی اسرائیل کے نام, جس کو آج ہم یہود کہتے ہیں, ماضی کے مسلمان تھے, ان کی کہانیاں. اور پارے کینڈ کر دیا, اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, اور صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ نے ہمیں ایک پیکج دے دیا پورے پارے میں کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ اگر آپ کو بھی کام کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہوگا.